سیدی مرشدی محبی و محبوبی مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا، وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا، ہر چاک غریباں سے مہکتا ہے آج بھی، ہر چاک غریباں سے مہکتا ہے آج بھی، وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا، ہر چاک غریباں سے مہکتا ہے آج بھی، اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا، اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا، اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی، اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی، اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا، اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی، وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے، وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے، سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی، سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے، سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی اختر ہماری درد پسندی اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے، وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی، ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے، وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی، آؤ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی۔
بس وہی چھوٹی سی بات یہ ہے، اگرچہ ہے بہت بڑی بات، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک ہی مقصد لے کر آیا ہے، ایک ہی مقصد لے کر بھیجا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یہ مختصر مدت کی ایک حیات ہے، بہت ہی عارضی، بہت ہی بے بس اور کمزور، اور اس کی معیاد بھی معین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہر وقت راضی رکھنے کی فکر اور جستجو کو ہم پال لیں۔ اگر فکر اور جستجو کو ہم نے پال لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام امور آسانی سے طے ہو جائیں گے، زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ جب انسان اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی اس مقصد میں اس کو کامیابی اور آسانی لازمی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، کسی کا مقصد کچھ ہے، کسی کا مقصد کچھ ہے، جب وہ اس مقصد کو ٹھان لیتا ہے تو اور ہمت اور ارادہ کر بیٹھتا ہے تو اس کام کو انجام دے ہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں اور اس کو مان لیں اور پھر ٹھان لیں کہ ہم نے تو اس مقصد کو حاصل کرنا ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کامل، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل معلوم نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، راستہ بالکل صاف اور آسان نظر آئے گا۔ جو آدمی اپنی جس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹ اور مشکلات آتی ہیں ان کو ہنسی خوشی وہ کھیل لیتا ہے، جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں، ٹھان لیں اور مان لیں کہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، تو ایک ہی مقصد ہے ہمارا۔ تو ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دو ہی تو کام ہیں، ایک یہ کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان کو کر لو، اور جن کاموں سے وہ ناخوش ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اتنی مختصر سی نصیحت حضرت نے فرمائی ہے ہمارے کہ دو ہی کام کرنے کے ہیں، دو ہی تو کام ہیں کرنے کے، کہ ایک وہ کام کر لو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دیں ہم جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ناخوش کرنے والے ہیں، بس کام بن جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی دنیا کی زندگی میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی بے مزگی پیدا ہوگی یا کوئی خشکی ہوگی، بلکہ ایسی زندگی جو خدا تعالیٰ کو راضی رکھ کے گزاری جاتی ہے وہ خوشی ہی خوشی اس میں ہوتی ہے، اور اس میں مزہ ہی مزہ ہوتا ہے، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. تو حقیقی زندگی حیات تو خدا تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہی ہے، باقی تو سب مردنی اور بیکار، اور سوا اس کے کہ ہگنا اور موتنا، کھانا پینا، ہگنا موتنا، پھر کھانا پینا، ہگنا موتنا، جیسے جانور رہتا ہے، بالکل انسان کی زندگی جانورانہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اب تک جو ہم نے غفلت کر ڈالی ہے اللہ تعالی اس غفلت سے کو ہماری معاف فرما دے، اور اس غفلت سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دے. واللہ ثم واللہ، دینی زندگی، شریعت کی اور سنت کی پابندی والی زندگی انتہائی آسان اور انتہائی مزیدار ہوتی ہے. مزے کا تعلق، سکون کا تعلق، راحت کا تعلق قلب سے ہے، اور نہ کہ یہ ان اسباب سے، ایئر کنڈیشن اور بنگلے اور گاڑیاں، اگرچہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز منع نہیں ہے، لیکن اس کی راحت جبھی راحت ہے جب خدا تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے. اگر خدا تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کی راحت کوئی راحت نہیں ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو، ہم اس کام کو ٹھان لیں کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، بار بار اپنی تنبیہ کے لیے بھی اور سننے والوں کی تنبیہ کے لیے بھی یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے، تو جتنی نسبت اس انگلی کی تری کو، ظاہر ہے اس میں پانی تو نہیں، کوئی پیالہ تو نہیں ہے، انگلی میں ایک تری آ جائے گی، اس تری کو جو نسبت سمندر سے ہے، کہ کس قدر حقیر وہ چیز ہے کہ اس کا تناسب بتاتے ہوئے بھی آدمی شرمندہ ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا کہ اس تناسب کو ہم کیسے بیان کریں. اتنا بڑا سمندر ہے، اس کے آگے اس انگلی میں جو تری لگ گئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. اللہ تعالی نے جو ہماری دائمی حیات رکھی ہے، در حقیقت وہ یہ حیات نہیں ہے، یہ تو بس محض ایک امتحان ہے، اور تھوڑی مدت کا امتحان ہے. بس اس زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر فدا کرنے والے ہو جائیں. یاد رکھیے کہ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دو. فدا کرنا تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جان بھی دے دے انسان، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے. اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز اللہ اور رسول کے نام پر فدا کر دے. اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش، جس کو ہو فکر جام، نہ ہو فکر ناو نوش. ہاں، ہو موت و زندگی، ہو جس کی موت و زندگی، بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا، بس اس کے نام پر. یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا، عاشق کا طریقہ زندگی گزارنے کا. اور جو آدمی اللہ پر اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو اور اپنے سانسوں کو فدا کر دیتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کی اس کے ساتھ ایسی ایسی مددیں اور ایسی ایسی عنایتیں، قدم قدم پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر، اور خدا تعالیٰ اس سے خوش رہتے ہیں. فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو انسان، جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، تو آسمان والا بھی اس زمین والے کو خوش رکھتا ہے. آسمان والے کے ذمے ہے اس زمین والے کو خوش رکھنا. یہی ہے مطلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ کہ سوائے خدا تعالیٰ کی یاد میں یعنی فرما برداری میں اور نافرمانی سے بچنے ہی میں سکون قلب ہے، راحت قلب ہے، اطمینان قلب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قلب کو ایسا اطمینان اور ایسی خوشی عطا فرماتے ہیں کہ حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہان سلطنت کو اس مزے اور سکون اور راحت کا ذرا سا بھی ادراک ہو جائے تو تلواریں لے کر اس دل پر توڑ پڑیں کہ کاش یہ دولت ہم کو مل جائے. لیکن فرمایا کہ یہ دولت تلواروں سے ملنے کی نہیں ہے، یہ دولت تو اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کے قدموں میں فنا کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے سے اور ان کی نافرمانی سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ اور رسول پر 100% ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی باتوں سے ہم بالکل 100% بچنے والے ہو جائیں. عبادات مثبتہ تو بہت تھوڑی سی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور یہ بھی جو ہے حسب استعداد، حسب استطاعت. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی نرمیاں فرمائی ہیں، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے کس قدر، اور مسافروں کے لیے ہر طرح سے نرمیاں 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 ہیں. اگر کچھ سخت بات ہے تو گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے ہی میں ہے، اور سخت بات تو نفس کو گراں گزرتی ہے، نفس کو. در حقیقت یہ سب جو ہے باتیں انتہائی شرافت کی اور انتہائی حسن اخلاق کی اور انتہائی پاکیزگی والی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو در حقیقت وہ انتہائی بے حیائی کی اور شرم کی اور گندی اور غلیظ باتیں ہیں جن کے قریب بھی اللہ تعالیٰ نے پھٹکنے کو منع فرمایا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے قریب بھی مت جاؤ. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقربو ہوگے تو تفعلو ہو جاؤ گے. ان برے برے اسباب گناہ، یہ موبائل اور یہ کیبل اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے قریب رہنا انتہائی خطرناک ہے. ایسا خطرناک ہے کہ جیسے گھر میں بجلی کی ننگی تاریں لگی ہوئی ہوں اور ہر وقت ایک خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا ہاتھ اس سے ٹچ نہ ہو جائے. واللہ جس نے اپنی مقصد زندگی کو پہچان لیا وہ گناہوں سے پھر ایسا ہی ڈرے گا کہ جیسے کہ گویا کہ بجلی کی ننگی تاریں چاروں طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہیں اور کہیں ہر وقت ایک فکر اور جستجو ہے کہ ہمارا ہاتھ کہیں اس کو نہ لگ جائے، ہمارا پیر اس کو کہیں نہ لگ جائے، جسم ہمارا کہیں ٹچ نہ ہو جائے. خدا کی قسم، دنیا کے اندر اسی طرح چلنے کا طریقہ کار اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی سفر کرتا ہے، راستے طے کرتا ہے اور خاردار جھاڑیاں ہر طرف لگی ہوئی ہیں، کیسے اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر وہ نکلے گا کہ کہیں کانٹا سے جو ہے کپڑا نہ پھٹ جائے، پیر نہ زخمی ہو جائے، جسم نہ زخمی ہو جائے. دنیا اسی طرح چلنے کی جگہ ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی دنیا کا انہ کا غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، کہ اس کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ جہاں یہ ٹرین اسٹیشن ہے یا ایئرپورٹ ہے یا کوئی اور مسافر کا اڈا ہے گاڑی کا، تو وہاں پر کچھ اپنے لیے عالی شان بنگلے وغیرہ کا اہتمام کر لے، کچھ گاڑی واڑی رکھ لے، نوکر چاکر رکھ لے، تو وہ تو اس طرف دھیان ہی نہیں کرتا. اس کے تو مقصد صرف اتنا ہے کہ ابھی ٹرین آئے گی اور ہم کو اپنی منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے لے جائے گی، لہذا ان باتوں کا اہتمام کی طرف اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا. بلکہ وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ چائے بھی اگر پینی ہے تو وہ اسٹیشن کی چائے جیسی ہوتی ہے، جس طرح کی جوشاندے کی طرح وہ پی لیتا ہے کہ بھائی کچھ تو چلو حفاظت رہے گی، پھر منزل پر چل کے اچھی والی چائے ہم پی لیں گے. تو اس طرف اس کو کچھ دھیان نہیں ہوتا. تو اس طرح سے دنیا میں رہنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر فرمایا او عابر السبیل، کہ بلکہ یعنی یہ اگلا درجہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ اب اگلے درجے میں ترقی کرو کہ اس طرح سے رہو جیسے کوئی راہ گزر پہ چلنے والا ہوتا ہے، کہ اس کو تو اور بھی جو ہے وہ خیال نہیں ہوتا کہ ذرا دیر کو کہیں بیٹھ بھی جائے وہ کہیں چھاؤں سایہ دار درخت دیکھ کر وہ بیٹھ جائے تو اس کو یہ بھی نہیں کہ بھائی جلدی راستہ طے کرو تو منزل پر پہنچ کر آرام کریں جلدی منزل پر پہنچ جائیں. پھر آخر میں عجیب کلام ہے اور عجیب تشریح ہے وعبد نفسک من اہل القبور کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو. یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح مردہ جو ہے وہ قبر میں لیٹا رہتا ہے اور سارے جہان سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور ایک اللہ سے اس کا تعلق باقی رہ جاتا ہے, تو دنیا کے اندر بھی رہنے کا جینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلیٰ طریقہ بتلا دیا کہ زیادہ میل جول زیادہ میلے ٹھیلے اور زیادہ فکریں مت پالو بلکہ ایسے رہو جیسے لا تعلق سے ہوتے ہیں. تعلق بھی ہو لیکن دل کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو, مراد یہ ہے. ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر بھی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں وہ با خدا رہے وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے, دل جو ہے اللہ کے ساتھ جڑا رہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو, اللہ کی فکر اللہ کی جستجو اللہ کو راضی کرنے کی جستجو اور فکر میں بے چین رہو. بس مختصر یہ کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا بس ان کاموں سے ہم بچنے والے ہو جائیں, نگاہ کی حفاظت ہم 100% نگاہ کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں اور دل کے اندر جو ہے وہ نامحرموں کے خیالات گندے خیالات کو ہم نہ پکائیں ان کو جگہ نہ دیں. خیالات کا آ جانا کوئی مضر نہیں ہے, خود سے آ گئے تو مضر نہیں ہے اور ان کو بھگانا بھی نہیں ہے. طریقہ ان سے جان چھڑانے کا یہ ہے کہ اول تو جو ہے اس کو بالکل التفات نہ کریں, جیسے حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بجلی کی ننگی تار ہے یہ وساوس کی مثال, بجلی کی ننگی تار جیسی ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بھی بجلی کا جھٹکا لگے گا اور اس کو دفع کریں گے تو بھی بجلی کا جھٹکا لگے گا. لہذا اس کا سیدھا اور آسان حل بتا دیا ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی جب بھی ایسے خیالات کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر لیں, سوائے اس کے عدم التفات کہتے ہیں اس کو کہ ان کو توجہ نہ دینا, سوائے اس کے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ تو قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ سوائے عدم التفات کے وساوس سے کوئی اور اس کا علاج نہیں ہے. تو بہت سے جو ہے جگہ ان وساوس کا علاج میں بڑے بڑے وظائف اور ذکر و اذکار بتا دیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان وظائف اور تسبیحات کا اور ذکر و اذکار کا جو ہے تحمل نہیں ہو پاتا انسانی دماغ کو انسانی اعصاب کو, تو اور اس زمانے میں تو ویسے ہی اعصاب انتہائی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر پر موقوف نہیں ہے ولایت اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی ولایت ذکر پر موقوف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ولایت تو موقوف ہے گناہ چھوڑنے پر تقوی اختیار کرنے پر, اور تقوی میں کوئی محنت نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے کوئی نوافل نہیں ہے کوئی نفلی عمرے نہیں ہے, تقوی میں تو اور زیادہ آسانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا راستہ انتہائی آسان رکھا ہے کہ کمزور سے کمزور بوڑھا سے بوڑھا آدمی بے بس سے بے بس آدمی بھی ولایت کی سب سے اعلیٰ درجے کو حاصل کر سکتا ہے, ولایت صدیقیت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ کچھ کام یہاں نہیں کرنا ہے, ایک تو ہے کام کرنا تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ مشکل کچھ نہ کچھ دشواری کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوگی چاہے جان پر ہو چاہے نفس پر ہو, لیکن یہ معاملہ تو عجیب ہے اللہ تعالیٰ کا ایسے کریم ہے کہ کچھ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو, گناہ سے بچ جاؤ مزدوری لے لو, اور مزدوری بھی کیسی کہ اس کے مثل کوئی بھی نہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہے اسی طرح اللہ کی دوستی کا بھی کوئی مثل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, ان کے ساتھ جو تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے. ہاں, جو آدمی اپنی رائے کو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ میں فنا کر دیتا ہے تو یہ آدمی اب فنا نہیں ہوگا بلکہ در حقیقت اس کو تو یہ تو باقی ہو گیا. اسی لیے بہت سے بزرگوں کا نام باقی باللہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو 100% اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے. اللہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو سب فنا ہونے والا ہے لیکن جو کچھ تم نے اللہ کو دے دیا وہ باقی رہے گا. تو اس شخص نے اپنی پوری زندگی کو اللہ پر فدا کر دیا تو گویا یہ پورا کا پورا باقی ہو گیا. تو میرے دوستو یہ ہے قیمتی حیات, یہ ہے مقصد حیات اور اس لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. باقی رہا یہ کھانا کمانا اور دکانداری اور نوکری اور پڑھائی لکھائی, یہ سب جائز حدود میں ہم کر سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں پیٹ پالنے کے لیے, اور پیٹ پالنا اس لیے ہے کہ اس مقصد حیات میں وہ معاون ہو جائے. اس لیے کہ اگر کھائیں گے نہیں تو بھائی خدا تعالیٰ کو کیسے یاد کریں گے اور خدا تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیسے کریں گے. اب اس میں کتنا کمائیں تو اس کا یہی ہے کہ بھائی ہم تو اپنی طرف سے بقدر ضرورت محنت کریں اور کمائیں, تو اس میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حقوق فوت نہ ہوں اور ہمارا حقوق العباد فوت نہ ہوں تو باقی اس کے علاوہ ہم کمائیں. اب باقی رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کس کو کم دیا, کسی کو درمیانہ دیا, کسی کو اور زیادہ دے دیا, یہ ان کی طرف سے ہے. حدیث پاک میں ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, اور فرمایا کہ صحیفے تو خشک ہو چکے ہیں, جو روزی مقدر میں ہونی تھی ملنی تھی وہ سب لکھ دی گئی ہے, اس سے ایک ذرہ بھی کم بڑھتی نہیں ہوگا. تو یہ جب معاملہ ہے تو ہم اپنی تھوڑی سی جو ہے اس کے اندر کوشش اور سعی کر لیں کمانے کے لیے, باقی جو دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. اور نہ ہی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہی کوئی کامیابی کی دلیل ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم لوگوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا, ایمان چلے جانے کا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کافروں کی چھتوں کو, گھروں کی چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہماری رعایت سے کہ کہیں ہم بالکل ہی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے, اس سونے چاندی اور دولت کو دیکھ کر لالچ میں اور حرص میں کہیں ہم ایمان ہی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ کا کیا زبردست شعر ہے کہ دوستوں کو اپنا درد دل دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. کیا اپنے دوستوں کو, اپنوں کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز دے دی جو باقی رہنے والی ہے, اور جو دشمن ہیں خدا تعالیٰ کے اور نافرمان ہیں اور فساق اور فجار ہیں ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اللہ فرما رہے ہیں کہ کھا لو اور پی لو تھوڑا سا, قلیلا انکم مجرمون, بلا شبہ تم مجرم ہو اور تم جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو. تو ایسی چیز پہ کیا لالچ کرنا, زبان لٹکانا, رال ٹپکانا کہ جو دشمنوں کا کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے. باقی یہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جتنا مال اللہ تعالیٰ دے دیں تو وہ بھی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن نہ دے تو اس پر صبر کرے. حدیث پاک میں ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ, کہ لوگوں کے پاس جو مال وغیرہ ہے اس کو دیکھ کر تم تباہ مت کرو, اس کی حیرت مت کرو. جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ کاش یہ قارون کو اتنا خزانہ اللہ نے دیا ہے, کاش ہمیں بھی مل جاتا. تو یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں اور یہ انتہائی ناشکری کی باتیں ہیں. ہاں کام کی چیز تو وہی ہے جو دولت ہماری آخرت کی ہے. آخرت میں بلا شبہ سونے چاندی کے ڈھیر اور جواہرات کے ڈھیر اور ایسے بے عیب لالوں کے ڈھیر, اور جنت میں جو ہے وہ خوشگوار اور میٹھے پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پرندے چرندے سب جو ہے آپ کی خواہش پر، وہ ایک بادشاہت، ایک بڑی بہت بڑی سلطنت، عظیم الشان اور لازوال سلطنت اس بندے کے انتظار میں ہے، جنت انتظار کرتی ہے، خدا کی قسم جنت مشتاق ہے اپنی آبادی کی، اور اللہ سے بار بار جنت جو ہے وہ متقاضی ہوتی ہے کہ اللہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے لیے آپ نے مجھے بنایا ہے، تو بار بار جنت اشتیاق میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ میری یہ زمینیں اور میرے یہ باغات اور میری نہریں سب جو ہے یہ خزانے اور جواہر اور لال و جواہر اور یہ مشک اور عنبر کے ٹیلے یہ سب کے سب جو ہے ابل رہے ہیں، نعمتیں ابل رہی ہیں، ان کو استعمال کرنے والے تو بھیجیے اللہ، کون استعمال کرنے والے ان کو بھیجیے، تو یہ حال ہے وہاں، تو منتظر ہے جنت ہماری انشاءاللہ تعالی، بس کام اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور راحت اور چین اور خوشیاں نصیب ہوں گی، اور آخرت میں تو ہے ہی ایک لازوال سلطنت ہماری منتظر، اور وہ بھی وہ محل ہے جنت جہاں ہمارے محبوب پاک اللہ جل شانہ کا دیدار بھی ہم کو نصیب ہوگا۔ ہاں، ہمارے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی، خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور جو کمالات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے خصوصیات ہیں لازوال اور بے مثال، تو اس کو دیکھ کر جو ہے ہم تو یہ اپنے مٹی کے جسم کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھوک لگے گی، کھائیں گے کیا اور پہنیں گے کیا اور کس حال میں ہوں گے کیا ہوں گے، جب خدا تعالیٰ جو ہمارے خالق اور احکم الحاکمین ہیں ان کو ہم دیکھیں گے تو ہماری تمام کی تمام ضروریات تو خود ہی پوری ہوتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دیدار ہوگا کہ جب ہم واپس پلٹیں گے تو ہماری بیویاں ہم سے پوچھیں گی کہ جو کہ کہاں سے ہو کے آ رہے ہو، تمہارے چہروں پر ایسے خوبصورتی اور ایسا نور کہاں سے تو آ گیا ہے، خدا تعالیٰ کے جمال کا دیدار اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، کیسی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے ضرور بے ضرور سرفراز فرمائے بھرپور، تو بس یہ تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے حکموں پر فدا کرنا ہے اور ہر مشکل اور مشقت کو ہنسی خوشی برداشت کر لینا ہے، تو بس انشاءاللہ تعالی پھر عیش ہی عیش ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی تمام احکامات شرعیہ کو سنت کے عین مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو عین سنت کے مطابق ڈھال دے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت کا راستہ اکمل بھی ہے، اسحل بھی ہے، اجمل بھی ہے، سبحان اللہ، پوری زندگی ہماری اگر سنت کو اختیار کر لیں گے تو ہماری زندگی اکمل بھی ہو جائے گی، اجمل بھی ہو جائے گی، یعنی کمال بھی نصیب ہوگا اور جمال بھی نصیب ہوگا اور اسحل بھی ہو جائے گی، یعنی سہل ترین زندگی وہ ہے، آج کتنی مشکلات میں انسان پڑا ہوا ہے، کتنے جھمیلے اس نے پالے ہوئے ہیں جبکہ بتا دیا کہ صرف دو ہی تو کام کرنے ہیں، کہ ایک یہ وہ کام کر لینے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ایک ان کاموں سے بچ جانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے کس قدر جھمیلے پالے ہوئے ہیں اور ان جھمیلوں میں ہم کس قدر پریشان ہیں، جتنے جھمیلے پالتا انسان جہاں اس میں کمی آتی ہے فوراً پریشان ہو جاتا ہے، لہٰذا جتنے جھمیلے پالے گا اتنا ہی پریشان رہے گا، اسی لیے فرمایا کہ وعد نفسک من اہل القبور، بس ایک اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، مضبوط کر لو، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری کائنات خادم کی طرح آپ کے قدموں میں لوٹ رہی ہوگی کہ ہم کو یہ نعمت، ہماری یہ نعمت، اس نعمت کو آپ استعمال کر لیں، ہم کسی طرح اس مومن کے قدموں میں ہم پڑ جائیں اور یہ ہم کو استعمال کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر فدا کرنے والے ہم ہو جائیں اور ہر سانس اللہ تعالیٰ پر ہم فدا کرنے والے ہو جائیں اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بیسویں فصل ہے اور اسی کے ذیل میں ان عرائض کا بھی ذکر مناسب ہے جو سلاطین نے آپ کے حضور میں بھیجی، علاوہ ان سلاطین کے جنہوں نے آپ کے فرمانوں کے جواب عرض کیے، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب آپ تبوک سے تشریف لے آئے تو شاہان حمیر نے ملک یمن سے عرائض مشعر اپنے اسلام کے مقاصدوں کے ہاتھ بھیجے. ان کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان حاکم، ذو رعین و معافر و حمدان، زرع ذو یزن. یہ سب ملوک یمن ہیں. اور فروہ بن عمر نے، جو سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا، اپنے اسلام کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی. اہل روم نے اول اس کو قید کیا اور پھر قتل کر دیا. بعدان صوبہ دار یمن از جانب کسرا ماں اپنے دونوں بیٹوں اور ان لوگوں کے جو اہل فارس اور اہل یمن سے اس کے پاس تھے اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ کے پاس بھیج دی. یہ سب مکتوب الیہ اور کاتب مل کر 15 ہوئے. اور سیرت ابن حشام میں رفاعہ بن زید جذامی کے ہاتھ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قوم کی طرف ایک فرمان لکھ دینا اور ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا مذکور ہے. اور بخاری کی شرح کرمانی میں ملوک یمن میں سے ذوال کلاع الحمیری اور ذو عمر کا مسلمان ہو کر حضور میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہونا مگر آپ کی حیات میں نہ پہنچ سکنا لکھا ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی برکات سے ہم سب کو نواز دے. اللہ اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ، جو کچھ عرض کر دیا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، جو بھائی بہن مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، اے اللہ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما. اے اللہ، جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. اے اللہ، جن کی اولاد ہے ان کو اپنا، ان کو بھی، ہم کو بھی، ان کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ سا اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے فضل سے اللہ اس کو خزانے غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ، ہمارے تمام جائز مقاصد کو خزانے غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ، ہم سب کو دین کی دولت سے نواز دے. یا اللہ، دین کی دولت سے نواز دے. یا اللہ، دین کی دولت سے نواز دے. اے اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے، اعلانیہ سری، جان کے کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، بالکل پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ کو اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رضاء کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں، ان کے گھر والوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، اور تمام مسلمین و مسلمات، اور تمام قیامت تک کی آنے والی مسلمانوں کو اے اللہ جذب کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ چین، سکون اور عزت اور شرف اور عافیت نصیب فرما دیجئے. فلاح دارین اور عافیت دارین عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين السلام عليكم ورحمه